محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے عہد کے سیاسی، سماجی اور مذہبی موضوعات پر، ان موضوعات پر کہ جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں. ہم ہمیشہ سے ایک بات عرض کرتے ہیں کہ جب تک گفتگو نہیں ہوگی، جب تک مکالمہ نہیں ہوگا، ہم مسائل کے حل تک نہیں پہنچ پائیں گے. الف مکالمے کی سمت ایک سفر کا نام ہے، یہی ہمارا ماضی ہے. خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گے تقلید کی شرعی حیثیت کے عنوان کے تحت. اس موضوع پر گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء اور دانشور. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. خواتین حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین، ممتاز محقق، کئی کتابوں کے مصنف، استاد الاساتذہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب. خواتین حضرات، میرے بائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے ممتاز شاعر، ادیب، نقاد، فلاسفر تشریف لائے ہیں لاہور سے خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے، محترم احمد جاوید صاحب. شیخ الحدیث مفتی عبد الحنان صاحب. عبد الحنان صاحب کا تعلق تعلیم و تدریس سے، کراچی کے ایک بہت بڑے مدرسے کے مہتمم ہیں. پوری زندگی قلم اور کتاب سے تعلق میں گزری. خواتین حضرات، آج کے ہمارے چوتھے اور آخری مہمان، الف کا جانا مانا پہچانا نام، محترم مولانا حسن ظفر نقوی صاحب. خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، کئی بار تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے خیالات سے ہم سب مستفید ہو چکے ہیں. محترم ناظرین، پروگرام کا آغاز ہم جاوید احمد غامدی صاحب سے کریں گے. غامدی صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع تقلید کی شرعی حیثیت. غامدی صاحب، قرآن کریم کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ آیات نظر آتی ہیں اس تعلق سے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہاں اطاعت کی بات ہوئی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہاں اتباع کی بات ہوئی. تقلید کا لفظ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. آپ یہ فرمائیے کہ یہ تقلید کی تعریف کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، تصور کیا ہے تقلید کا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کے لیے مرجع تقلید ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں. ان کے بارے میں ہم سب کا ایمان یہی ہے کہ وہ جو فرمائیں، ان کے قول، فعل، تقریر، تصویب سے جو بات معلوم ہو جائے، اس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں کو کوئی دین سے متعلق بات پوچھنا ہوتی تھی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، پوچھ لیتے تھے. صحابہ کرام کا بھی اس معاملے میں یہی طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب کبھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اہل علم کے پاس جاتے، معلوم کر لیتے. اگر ایک صاحب علم کی بات پہ اطمینان ہو گیا ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی دوسرے کے پاس جا کے اس کی تصدیق، تصویب حاصل کر لیتے. یہی طریقہ قرن اول میں رہا. اس کے بعد ہمارے ہاں اصول اور فروع کے لحاظ سے اسلامی قانون باقاعدہ مرتب ہونا شروع ہو گیا. یہ وہ دور ہے جس پہ ہمارے جلیل القدر فقہا پیدا ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے نام تو سب نے سن رکھے ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت جلیل القدر ائمہ اس دور میں پیدا ہوئے. مسلمانوں نے بالعموم ان میں سے کسی نہ کسی امام کو اپنا مرجع سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ یہ خیال پیدا ہوا کہ جو اصول اب متعین ہو گئے ہیں اور جن جزیات میں ان ائمہ نے کوئی رائے دے دی ہے، ان میں اگر لوگوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ کبھی یہاں سے کوئی بات سن لیں، کبھی وہاں سے کوئی بات سن لیں، تو اس سے وہ خواہش نفس کے پیرو ہو جائیں گے. اس کا شدید اندیشہ ہے کہ جو بات ان کو اچھی لگے گی وہ اسے قبول کر لیں گے. اور اس طرح دین اس وقت جو احساس پیدا ہوا اس کے لحاظ سے بازیچہ اطفال بن جائے گا. لہذا لوگوں کو اس کا پابند کر دیا جائے کہ وہ کسی ایک متعین امام کی تقلید کریں. یعنی یہ مسئلہ اس طرح پیدا ہوا، کسی ایک متعین امام کو اصول میں بھی اپنا مرجع مانے اور فروع میں بھی اپنا مرجع مانے. ان کو جب دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو وہ اس امام کے اصول پر، اگر کوئی پہلے سے بات معلوم ہے تو اسے اختیار کر لیں، ورنہ اگر کوئی نئی رائے بھی قائم کرنی ہے تو ان اصول کو پیش نظر رکھ کر ہی کریں. یہ چیز ہے جس کو اگر سادہ زبان میں آپ بیان کریں تو تقلید کہا جاتا ہے. یعنی کسی ایک متعین امام کی پیروی کرنا، اصول میں بھی اور فروع.
کسی مذہبی معاشرے کے میں کردار سازی کے لیے تقلید کردار اپنا نمایاں انجام دیتی ہے یا دے سکتی ہے؟
رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہی فطری طریقہ ہے. جب اس طریقے کو چھوڑا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک چیز حاصل کریں گے اور دوسری کھو بیٹھیں گے. یعنی اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالم یا ایک محقق براہ راست چیزوں کو اخذ کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور باقی لوگ اس کی مدد سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس کی رہنمائی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ میرے نزدیک فطری طریقہ ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک رائے دیکھتے تھے اور شام کو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں. سیدنا علی سے ایک بات پوچھتے تھے، معلوم ہوتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا نقطہ نظر دوسرا ہے، تو وہ اس کو اختیار کر لیتے تھے. اس سے ایک زندہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں جمود نہیں ہوتا بلکہ لوگ آگے بڑھتے ہیں.
آپ یہ فرما رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرن اولی میں صبح کو ایک فیصلہ سنا اور شام کو فیصلہ اسے بہتر آیا تو اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، تو کیا وہ عہد یا وہ کانسیپٹ، وہ تصورات اس معاشرے پر لاگو ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، ہر معاشرے پر ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنی قوم کی تربیت کریں. یعنی ہمیں دین کی تعلیم دینی چاہیے لوگوں کو، بتانا چاہیے ان کو کہ دین میں مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں. ایک ہے محققانہ تعلیم، عالمانہ تعلیم، ایک وہ تعلیم ہے جو ہم عام آدمی کو دیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ باقی معاملات میں بڑا صحیح رویہ اختیار کرتا ہے. یعنی طب میں، دوسرے امور میں، آخر وہ ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کی رہنمائی میں آراء قائم کرتا ہے. تو معاشرے کی تعلیم تربیت کا جب تک آپ اہتمام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ اندیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ ایک شخص بے سوچے سمجھے جو چیز چاہے گا قبول کر لے گا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی میں ایک چیز یہاں سے لے لے گا، ایک چیز وہاں سے لے لے گا. یہ صورتحال ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا یہ ہے کہ آپ پابندی لگا دیں. اس کا علاج یہ ہے کہ معاشرے کی تعلیم تربیت کا اہتمام کریں.
احمد جاوید صاحب، عہد صحابہ میں صبح جو فیصلے ہوئے، شام کو اس سے اچھا فیصلہ آ گیا تو تبدیل کر لیا گیا. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو سلسلے ائمہ اربعہ کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، یہ چار صدیوں کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اس سے کیا دین کی جو اصل ہے اس وہ تو متاثر نہیں ہو رہی؟ اس پر تو کوئی ضرب نہیں لگ رہی؟
لیکن قرون اولی میں دین اپنی سوشلائزیشن کے عمل میں بھی مرتبہ کمال کو پہنچا ہوا تھا. یعنی فرد کی سمت کمال اور معاشرے کی سمت کمال باہم عین یک دیگر تھی. تو جہاں دین اپنے اس انتہائی بڑے مقصود کو اچیو کر لیتا ہے، وہاں تقلید کا وہی پہلو فطری، بلکہ تقلید انہی معنوں میں فطری ہے. تقلید کیا ہے؟ تقلید میرا ایک عذر ہے کہ میں محقق نہیں بن سکتا، اور یہ عذر اکثریت کو ہمیشہ لاحق رہے گا. تو اس عذر کی موجودگی میں دین کو سمجھنے اور دین پر چلنے کی تدابیر جو مؤثر ہوں، قابل عمل ہوں، خواہ بہترین نہ ہوں، وہ اختیار کرنی پڑتی ہیں. تو عہد صحابہ میں ہمارے تصور تقلید، غامدی صاحب نے بات پوری فرما دی ہو بالکل بجا، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد، اعمال اور اپنے نظریات میں جب ایک معاشرتی قوت اور معنویت بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس میں تقلید، یعنی دوسرے سے تعلیم حاصل کرنے یا دوسرے سے راہ عمل متعین کروانے کا صرف ایک ہی طرز عمل ہے، وہ یہ کہ میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھ لوں اور آپ سے بہتر اگر جاوید صاحب بتا دیں تو آپ کی رائے چھوڑ کے اس رائے کو اختیار کر لوں. کیونکہ اس رائے پوچھنے اور ایک رائے کو قبول کر کے پھر مسترد کرنے کے عمل میں میرا ایک دائیہ کمال کار فرما تھا کہ میں اپنے حدود تسلیم میں اور اپنے حدود تعمیل میں مسلسل رو بکمال رہوں. تو تقلید اپنی آئیڈیل فارم میں صرف یہی، اور تقلید کا دوسرا پہلو یہ کہ ایک بات میں ان سے پوچھ لوں، دوسری بات یہ مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب معاشرہ اپنی بناوٹ میں اور انفرادی زندگی معاشرے کے دباؤ سے اپنی ساخت میں دین کی مطلوبہ انسانیت اور معاشرت کے ضروری معیارات سے ہٹنے لگی. یعنی جب ہم اپنی نفسیاتی اور ذہنی ساخت میں دین کے کم از کم معیار پہ بھی مطلوب آدمی بننا کوالیفائی کرنے کے قابل نہیں رہے, تو اس وقت دین ایک لیگل اسٹرکچر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے نظام میں سامنے آتا ہے. تو جب یہ عمل شروع ہوا تو میری رائے میں تقلید کو ایک ضروری عنصر کے طور پر جاری رکھنے کا نہایت مخدوش لیکن غالباً واحد قابل عمل راستہ یہ تھا کہ نفس تقلید کو تقلید شخصی میں زیادہ سے زیادہ حد تک معین کر دیا جائے. تو یہ ایک حکمت عملی تھی تدبیر کے طور پر. یہ حکمت عملی کسی مطلب دینی اصطلاح میں کسی واجب یا کسی ضرورت کی نشاندہی نہیں کرتی.
ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے پہلے کہ عبدالحنان صاحب سے بات کروں, کہ قبول قول بلا دلیل تقلید میں تو قول کو قبول کر لیا جاتا ہے بلا دلیل کے. اچھا یہ آپ نے ایک آئیڈیل صورتحال بتائی, لیکن آج کے معاشرے میں آج کے عہد میں کیا یہ آئیڈیل صورتحال ہمارے معاشرے میں رائج ہے؟
نہیں رائج. دیکھیں اس میں یہ سب انسانی مسائی ہیں, انسانی کاوشیں ہیں ایک مثبت مقصود کے حصول کے لیے, اور کوئی بھی انسانی کاوش ایک اس طرح کی عامیانہ منطق سے نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے. وہ اپنے جواز کے کچھ شواہد رکھے گی اور اپنی تردید کے بھی کچھ دلائل رکھے گی, وہی چیز. تقلید پہ ہم اگر جب شرعی اور دینی اصطلاحات میں گفتگو کرتے رہیں گے تو ہم سوائے خلطے مبحث کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں کریں گے. اگر تقلید کو ہم ایک انسانی ضرورت اور اس ضرورت کی تسکین کے بدلتے ہوئے جو مظاہر ہیں ان پہ نظر کر کے گفتگو کریں گے تو ہم کسی مثبت اور پروڈکٹیو نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. میں ایک اگر جملہ آپ, دین کیا ہے؟ دین نام ہے عقائد اور احکام کا, ٹھیک ہے, جو صریح الدلالہ ہوں. بس دین یہ ہے, اس میں کوئی تقلید نہیں ہے. لیکن انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ چیزوں وہ اجمال کو تفصیل میں بدلنے پر مجبور ہے, وہ مجمل پہ قانع نہیں رہ سکتا. ٹھیک, یہ انسان کی بناوٹ ہے کہ مجمل کو مفصل میں. تو میں اپنی حدود تسلیم کو بڑھاتا ہوں, میں اپنی حدود تعمیل کو بڑھاتا ہوں, اور میں زندگی کے پورے پھیلاؤ کو جو انتہائی تنوع اور انتہائی سرعت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اس کو میں اپنے دائیے تعمیل کے تحت رکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں اس خواہش سے انکار انسان کو سمجھنے والا نہیں کر سکتا, لیکن اس خواہش کی تسکین اور تعمیل کے جو ذرائع نکالے گئے ہیں ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ تقلید ہے. تو اس کی ڈیفینیشن ہمارے مذہبی ذہن نے جس طرح کی ہے میری رائے میں وہ انتہائی مضر ہے. مطلب یہ تو غیر نبی کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ میں اس کے قول پہ دلیل
مانگوں. امت مسلمہ میں وہی رائے
ہے, جیسے غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا نا, ٹھیک ہے یہ جو بھی آدمی جانتا ہے وہ انحطاط علم اور انحطاط کردار کا بالکل صادق شاہد بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے لیگل اسٹرکچر کو تعمیر کرتے کرتے یہ خواہش نفس کے ازالے کے راستے کیوں نہیں نکالے؟ مطلب آپ نے تعلیم و تربیت کا ایسا نظام کیوں نہیں پیدا کیا کہ خواہش نفس جو ہے وہ ایک اتنا بڑا حارج نہ بن سکے؟
عبدالحنان صاحب, بنیادی گفتگو اس موضوع پر ہو گئی. آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تقلید کو بالکل قبول نہیں کیا جاتا, یقیناً اس کے کچھ اسباب ہوں گے, پوری فکر ہوگی آپ کی, کہ آخر کیا وجوہ ہیں جو آپ تقلید کو یکسر رد کر دیتے ہیں؟
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, آیت مبارکہ جو سورہ نساء کی آپ نے بھی ابتدا میں تلاوت کی, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اولو الامر کی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے الامر کی اطاعت کا طبعاً حکم دیا ہے، مستقلاً حکم نہیں دیا ہے، یعنی لفظ اطاعت بھی دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا. دو دفعہ تو ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے الگ سے لفظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے الگ سے اطاعت کا لفظ ہے، اور اولو الامر کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں ہے، صرف اس پر عطف کیا گیا ہے، یعنی طبعاً اس کے ماتحت.
اگر اولو الامر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے
تو اس کی اطاعت ہوگی. اس میں معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء اور حکمران دونوں ہیں. ان کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں ہوں. اب ایک شخص عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، کسی بات پر وہ ناراض ہو گئے. لوگوں کو حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ. جب آگ روشن ہوئی حکم دیا کہ اس میں چھلانگ لگاؤ. اب صحابہ سہم گئے، کہنے لگے آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا، ہم آگ میں کیسے کودیں؟ اختلاف ہوا، بہرحال رک گئے. جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا گیا. آپ نے فرمایا تم نے صحیح کیا، اگر آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے. یہاں پر تقلید میں اور اطاعت میں جو بنیادی فرق ہے وہ واضح ہوا کہ اگر وہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حل و حجت کے اور سوچے ہوئے ان کی بات مانتے تو یہ تقلید تھی، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جیسا کہ احادیث کا ذخیرہ اور قرآن مجید کا پورا مجموعہ اس بات کا شاہد ہے کہ اطاعت اور اتباع کے سوا لفظ تقلید ایک انسان کے لیے استعمال ہی نہیں کی گئی. اس وجہ سے بھی کہ تقلید انتہا درجے کسی کے پیچھے چلنے کو اور بغیر کسی دلیل کے، جیسے کہ جمع الجوامع علامہ ابن سکسکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیلی، اس کے دلیل کی معرفت کے بغیر کسی کے قول کو اخذ کرنا یہ تقلید ہے. اس کی شرح میں علامہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں کہ اخذ قول الغیر ما معرفت دلیلی فہو اجتہاد، کسی شخص کے قول کو اس کی دلیل پہچان کر لینا یہ اجتہاد ہے. تو گویا ایک عام شخص بھی اگر اتنا شعور رکھتا ہے کہ میں فلاں عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور وہ قرآن سے بتلا رہے ہیں، حدیث سے بتلا رہے ہیں یا کسی فقہ سے بتلا رہے ہیں، تو وہ مقلد نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے اس دلیل کو پہچاننے کی کوشش کی. اب یہ جو بنیادی فرق اس آیت مبارکہ سے واضح ہوا کہ امت مسلمہ میں جو لفظ تقلید رائج ہے، یہ نہ صرف قرآن و سنت سے انسان کو دور کرنے کا باعث بنا بلکہ ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات میں انسان نظر بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس سے اس وجہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک کا پابند ہو گیا جو خود ساختہ پابندی اس نے اپنے اوپر عائد کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مکلف نہیں کیا کہ وہ شافعی، حنفی، مالکی یا حنبلی کہلوائے. اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح سے ان چار ائمہ مجتہدین جن کے نام پر بالخصوص مذاہب رائج ہیں، ان کے اقوال ہیں یہ کہ کسی ایک شخص کی تقلید کو اپنے اوپر لازم مت پکڑو، وہاں سے دلیل لو جہاں سے انہوں نے دلیلیں لی.
یعنی اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں.
نہیں ہے.
مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، آپ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟
لفظی بحث پہ اب اگر ہم پڑھیں گے تقلید کی، تو جتنے بھی الفاظ ہمارے یہاں فقہ میں رائج ہیں، خود فقہ تفقہ، تو اس حساب سے تو پھر ہمیں الگ بحث کرنی پڑے گی. نہیں، دیکھنا یہ کہ اصطلاحاً تقلید سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. لفظی بحث میں جائیں گے تو القلادہ اس سے نکلا یا القلادہ، دونوں مادے اس کے موجود ہیں، گلے میں کسی کو ڈالنا. ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے شریعت کے معنی گھاٹ کے ہیں، لیکن کیا ہم شریعت کے معنی یہی لیتے ہیں؟ ایک الفاظ میں اور معنی میں، اصطلاحی اور لغوی معنی میں ایک مناسبت ضرور ہوتی ہے. جیسے شریعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ہے، فقہ کا معنی سوچنا ہے، لیکن ہم جب اصطلاحی معنی لیتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں فقہ سے؟ فقہ فی الدین لیتے ہیں. اسی طرح دیکھیے تقلید کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جو بات ابھی نکل کر سامنے آئی ہے سب کی بحث میں، کہ ایک چیز پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ فطرت ہے انسانی کہ 14 کروڑ عوام ہو یا 14 ارب آبادی ہو جائے، اس میں کچھ افراد کو مقلد اور کچھ کو مقلد ہونا ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کوئی بھی شعبہ ہو، کیونکہ آپ ہر شعبے میں نہ اجتہاد کر سکتے ہیں نہ ہر شعبے کے آپ ماہر بن سکتے ہیں. یہ ایک بالکل جبر نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بیعت نہیں کہ کسی کا توق آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا، نہیں، یہ بالکل ایک فکری اور علمی ارتقاء کا مرحلہ ہے تقریر.
یہ
انسانی فطرت ہے، میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کو دلیل دیتا ہوں کیسے. دیکھیے، انسانی فطرت ہے کہ جس میدان کا وہ ماہر نہیں ہوتا وہ اس سے رجوع کرے گا جو اس کا ماہر ہوتا ہے. خود جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ لوگ اگر ان سے رجوع کرتے ہیں، دیکھیے ہر آدمی ان سے ہر مسئلے کی اگر دلیل پوچھنے بیٹھے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اقلائی کام ہوگا کہ نہیں کہاں سے دلیل لائے گا. لیکن وہ اسی میں آسانی سمجھتا ہے کہ میں مولانا کے پاس جاؤں، مولانا سے مسئلہ پوچھوں، میرا مسئلہ حل ہو، کیونکہ وہ اس میدان میں نہیں جا سکتا. یہی دیکھیے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقلید کا لفظ چاہے کتنے بھی عرصے میں ہے، لیکن آیا قرآن میں اس کا حکم ہے اور اس کا حکم ہے؟ دو تین جگہ تو وہ تو دیکھیے، اس میں تو ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی تقلید کی ہی آیت ہے کہ صاحب وہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا ہے. لیکن سورہ توبہ میں تو بالکل صاف ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ تم میں سے کیوں نہیں ہوتے کچھ لوگ، ہر قوم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو کہا جائے لے یتفقہ فی الدین، کہ جو سفر کرے، یعنی نکلے گھر. فلولا نفر، سب نکلے، یعنی ان میں سے کوئی ایک گروہ، سب کے لیے نہیں کہا گیا، کچھ لوگ نکلے. لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کریں، دین کی تلاش کریں. کیوں کریں؟ اب دیکھیں اسی میں جواب دے گی، ولی ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ یہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب یہ واپس پلٹ کر آئیں. یعنی خود رجت کا لفظ آ گیا نا، اب لفظی بحث میں نہیں پڑھنا، لیکن ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ساری قوم نہیں جا سکتی، کچھ لوگ، ان یعنی کچھ لوگوں کا دھوک. یہ فطری چیز ہے، جیسے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جیسے معلم اور متعلم کا رشتہ ہے کہ وہ بھی رجوع کرتا ہے، اور ہر عام آدمی جس علم کا ماہر نہیں ہوتا اس علم کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے. ہاں، اندھی تقلید مراد نہیں ہے، بیعت مراد نہیں ہے یہاں پہ، یہاں مراد یہ ہے کہ معرفت دین. ہر انسان اگر معرفت دین، آپ بات ہیں کہ 14 کروڑ آدمیوں کے لیے آپ اگر مدرسہ کھولیں گے، 14 کروڑ آدمی وہ کہاں بن گئے، علماء بن گئے، تو آپ ظاہر ہے ابھی جو صورتحال بھگت رہے ہیں تو آگے کیا ہو جائے گا. لہٰذا کہا کہ نہیں، ہر میدان میں کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے. لہٰذا جس کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی وہ ملکہ حاصل کرے. حاکم شرع کا تصور کیا ہے ہمارے یہاں؟ حاکم شرع اسے کہا جاتا ہے اولی الامر. ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ امام معصوم کے لیے اولی الامر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن عمومی اس میں بھی لیں تو حاکم شرع اسی کو کہ جو شرع پہ پوری عبور رکھتا ہو، اور اس کا حکم اسی لیے کہ جب کہیں کچھ طے نہ ہو سکے تو بھائی اس کی طرف رجوع کرو. یہ خود تقلید کی ایک شکل ہے جو فطری طور پہ انسان پر آتی ہے. تو اسی لیے کہ جس میدان میں یا خود مجتہد بنو اس پر واجب نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ میں آپ کہہ رہا ہوں، واجب کس طرح سے؟ یا آپ خود مجتہد بنے، جو انہوں نے فرمایا کہ آپ خود جدوجہد کیجئے اس مرتبے تک پہنچ جائے گی.
جیسے
غاندھی صاحب نے فرمایا، تقلید حرام، کوئی تقلید نہیں اس کے اوپر، جو خود اس کو ہم مجزی بھی کہتے ہیں، مجتہد بھی کہتے ہیں، یا خود کے، یا پھر
تقلید حرام ہے.
حرام ہے، مجتہد تقلید نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود پہنچ گیا جیسے بھی فرمایا. اور یہ بالکل ایک عقلی مسئلہ ہے بھائی، آپ بن جائیے، آپ ایسے بن جائیے کہ آپ کو سارا عبور. دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوا، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. اس میں تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو سب ہم اہل کتاب بیٹھے ہیں، اہل قرآن بیٹھے، ہر چیز موجود ہے. آیا ہر شخص ہر حکم اس میں سے نکال سکتا ہے؟ پھر راسخون فی العلوم علم کون ہے؟ یقیناً کچھ لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے، بے شک اندھی تقلید حرام ہے. کسی بھی چیز کو دیکھ، یہی علم دین میں جب اس کو ایک یقین حاصل ہو جائے اہل خبرہ سے، اہل علم بتا دے کہ ہاں یہ اس منزل پر ہے کہ اس کا حکم آپ مانیں گے تو آپ کا مسئلہ، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے اپنی دنیاوی زندگی میں اس سے آپ نکلیں، اس کا وہ شرعی حل آپ کو بتائے،
اور وہ ان احکامات کا حل جو اسے قرآن اور حدیث میں نہیں مل رہا.
اب یعنی وہ نہیں ڈھونڈ سکتا، ہر آدمی نہیں ڈھونڈ سکتا، ہے موجود لیکن وہ نہیں ڈھونڈ سکتا. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ کیسے ہر آدمی ڈھونڈ لے گا، یعنی وہ آدمی رجوع کرے گا مولانا عنان صاحب کی طرح،
اور
وہ آدمی رجوع کرے گا مولانا حامد عام، اور ان کی بات اس کے لیے حجت ہوگی.
ٹھیک ہے،
یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ عالم ہے لہٰذا مجھے ان کی بات ماننی.
ٹھیک ہے،
یہ بالکل فکری کمال ہے،
اور یہ سلسلہ جا رہا ہے ائمہ تک،
ائمہ تک جا رہا ہے. دیکھیے اس میں میں آپ کو بتاؤں، خود جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے دوران ہی کچھ لوگوں کو نیابت دی اور بھیجا. جیسے مختلف علاقے جب فتح ہوتے تھے وہاں بھیجتے تھے صحابہ کرام کو، جناب ابن عباس جیسے شخص کو یہ حق حاصل تھا، مولا کائنات یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجا ہے تو وہاں انہیں عدالت میں ایک مشہور واقعہ سختی سے کام لیا تو لوگوں نے آ کے شکایت کی، جس پہ غصہ ہوا پیغمبر اکرم، وہ غصہ ہے پیغمبر اکرم کو، تم کیا چاہتے ہو، تم نہیں جانتے کہ علی اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کتنا سخت ہے اپنی زندگی. پھر صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں، پھر یعنی ابان بن تغلب کا مشہور واقعہ ہمارے تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے اس کو حکم دیا اپنے سامنے مدینے میں خود بھی رہتے ہیں کہ اجلس فی المسجد وفت الناس، بیٹھو مسجد میں مدینہ میں جا کے اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو.
آپ کی اس گفتگو سے آپ کو اتفاق ہے؟
نہیں، بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے میں علامہ صاحب کو غلط فہمی ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ وہ مسائل جس میں ہم اجتہاد نہیں کر سکتے کسی کی تقلید کریں گے. میں نے عرض کیا یہ بھی تقلید نہیں ہے. کسی مسئلے میں ہم نہیں جانتے، اہل علم سے پوچھتے ہیں جس کا قرآن نے ہمیں حکم دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. بینات اور زبر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان سے پوچھیں گے. اب ایک شخص احمد جاوید صاحب سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے یہ مسئلہ بتایا کہاں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی حدیث میں ہے. لفظ حدیث کا استعمال یہ بھی دلیل ہے. ایک شخص جو حدیث کو دلیل نہیں مانتا وہ کہے گا فلاں فقہ میں ہے. تو یہ سائل خود بخود فیصلہ کر لے گا کہ ہمارا ایمان کہاں پر منتہی ہوتا ہے، کس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور دلیل ہم کسے مانیں. چونکہ تقلید کی بنیاد پر، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے تقلید کرنے مجتہد کو تقلید حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ چار یا پانچ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مجتہدین بھی اس تقلید کے دائرے سے باہر نہیں آتے. ببانگ دہل وہ اپنے آپ کو اسی مکتب فکر سے وابستہ رکھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ درجہ اجتہاد کو پہنچ گئے تو وہ پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ میں اب حنفی ہوں یا رہا یا شافعی ہوں یا جعفری ہوں، بلکہ یوں کہے کہ میں ایک متبع سنت ہوں، ایک عام مسلمان ہوں، اجتہاد کے درجے پر ہوں، اللہ نے اتنی توفیق دی کہ میں دین کو سمجھ سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں. تو تقلید کا یہ نقصان ہے کہ عام تو عام، پڑھے لکھے علماء بھی اس دائرے سے باہر نہیں آتے جو پابندی انہوں نے خود اپنے اوپر ایک لازم کر لی ہے، جو اللہ نے لازم نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کی، بلکہ اس دور میں اس لفظ کا وجود ہی نہیں تھا. دوسرا اہم مسئلہ، علامہ صاحب نے کہا کہ لفظ کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، تو یہ وہاں پر ہے جہاں پر اس کے متبادل کوئی لفظ قرآن و حدیث میں نہ ہو. فقہ کا لفظ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اسی سے تفقہ فی الدین آپ لے رہے ہیں، اس سے تقلید کی کوئی مناسبت نہیں ہے. تقلید کا لفظ حدیث میں آتا ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر جانے لگے تو میں نے آپ کے حدی کے جانوروں کے لیے اپنے ہاتھ سے ہار بنا، پھر آپ نے قلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار ان اونٹوں کو پہنائے. لہذا قلادہ یا تقلید کا لفظ اس معنی میں تو احادیث میں ہے، لیکن کسی صحابی سے کوئی آپ نے حکم دیا اور انہوں نے تعمیل کی اور آپ نے فرمایا بڑا اچھا مقلد ہے، ایسا کہیں ذکر نہیں ملتا. اس لیے کہ علی وجہ البصیرت
اور وہاں پر اتباع اور اطاعت کے لفظ ملتے ہیں.
ایک لفظ اور واضح کروں گا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی علی وجہ البصیرت ہے، اس لیے کہ وہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کی وحی کی بنیاد پر آپ گفتگو فرماتے ہیں. البتہ دین سے ہٹ کر دنیاوی معاملے میں آپ نے جب کبھی کوئی رائے دی تو احادیث میں ہے صحابہ نے اسے نہیں لیا. جیسے مشہور واقعہ ہے کہ بریرہ ایک لونڈی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قیمت ادا کی اور انہیں آزادی مل گئی. وہ کہنے لگی کہ اب میں اپنے شوہر مغیث کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی. آپ نے فرمایا کہ بریرہ دیکھو تمہارا شوہر تم سے کتنا محبت کرتا ہے، آگے آگے بریرہ ہیں اور پیچھے مغیث دوڑتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قبول کر لو، مجھے اختیار کر لو. آپ نے فرمایا بریرہ مغیث کے ساتھ رہو. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے رہے ہیں یا آپ کی رائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں حکم نہیں دے رہا، میری رائے ہے کہ تم اس پر عمل کرو. وہ کہتی ہیں پھر میں نہیں مانتی. پتہ چلا اگر تقلید لازم ہوتی تو سب سے زیادہ تقلید کے حقدار تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کو ماننا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم کی اور دین کی روایت میں کہیں تقلید موجود نہیں ہے. غامی صاحب، علم کی اور دین کی روایت میں کہیں تقلید موجود نہیں ہے اور آپ نے یہ جو واقعہ سنایا، کیا یہ اس تقلید کے زمرے میں آئے گا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ فطری طور پر
ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی دلیل طلب کرنے کے لیے بیٹھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بحثہ کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات اس کو بتائی جائے تو وہ اس عدم اعتماد پر کھڑا ہو کہ اچھا بتائیے کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں. عام طور پر ہم اعتماد کرتے ہیں. یعنی اصل میں خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جہاں ہم فطری حدود سے تجاوز کر کے ایک قدم آگے رکھتے ہیں اور اب ایک باقاعدہ شرعی مسئلے کی حیثیت سے تقلید کو بیان کرتے ہیں کہ چوتھی صدی کے بعد اب کسی صاحب علم کے لیے اصول و فروع میں کوئی رائے قائم کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. یہ چیز ہے جو خرابی کا باعث بنی ہے. اصل میں عام آدمی کا فطری طور پر ماہرین کے پاس جانا، ان سے رائے طلب کرنا، ان سے معلوم کرنا، ان سے پوچھنا، اور جیسے مولانا نے فرمایا اگر اس نے پوچھا جا کے انہوں نے کہا یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے،
تو ختم
بات ہوئی ختم ہو گئی. اچھا وہ اگر کسی معاملے میں تردد رکھتا ہے تھوڑی سی گفتگو بھی کر لے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. سارے لوگ پوچھتے ہیں اس طرح کی باتیں. خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ خرابی وہاں سے پیدا ہوئی جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ علماء نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی کہ اگر وہ حنفی ہیں تو پیدائشی حنفی ہیں، اب ان کو کبھی اہل حدیث کی کسی رائے پر غور نہیں کرنا. اگر وہ شافعی ہیں تو ان کے لیے حرمت کے درجے میں یہ چیز کہ انہوں نے کبھی امام مالک کی کسی رائے پر غور نہیں کرنا. تو یہ سب ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، اگر ہم ان کو دین میں رہنما مانیں، خواہ وہ امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، بعد کے جلیل القدر علماء ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، جو بھی ہوں، سب کو اپنے رہنما مانیں اور یہ خیال کریں کہ موجودہ زمانے میں بھی اگر کوئی صاحب علم ہے تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، بات معلوم کریں گے، پوچھیں گے.
تو گویا تقلید بری چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ جو برتاؤ ہے امت کا وہ
جو رائے قائم کر لی گئی ہے، جو رائے یہ قائم کر لی گئی ہے کہ اب کوئی حنفی عالم، یعنی یہ عامی زیر بحث نہیں ہے، عامی زیر بحث نہیں ہے.
صحیح.
اگر عامی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو کسی صاحب علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو کون اس سے اختلاف کرے گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ ایک عامی کو اپنا نسخہ خود نہیں لکھنا چاہیے، کسی اچھے ماہر طب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے ورنہ اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، تو مولانا بھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے. مصیبت کہاں واقع ہوئی ہے؟ مصیبت یہاں واقع ہوئی ہے کہ اہل علم اپنے اوپر یہ چیز حرام قرار دے بیٹھے
اور ڈاٹ لگا لیا،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو حنفی پیدا ہوا ہے وہ حنفی مرے گا، جو شافعی پیدا ہوا وہ شافعی مرے گا، اور کسی حنفی کے لیے اپنی حنفیت چھوڑ کر شافعیت کو اختیار کرنا یا شافعی کے لیے کسی اور رائے کو اختیار کرنا یہ حرمت کے درجے میں ہے. میرے نزدیک یہ وہ چیز ہے کہ جو درحقیقی طرح ائمہ کو پیغمبر کا درجہ دے دیتی ہے، جس کے بعد دین کے تمام نصوص بےمانی ہو جاتے ہیں،
اور
جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور امام ابو حنیفہ میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اس خرابی کی اصلاح علماء میں کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی تو بیچارہ ہمیشہ وہیں کھڑا ہوتا ہے، اس کو آپ اجتہاد کرنے کے لیے کہہ دیں گے تو معلوم نہیں کیا کچھ کر ڈالے گا.
بالکل.
اور اس کو آپ کہیں گے کہ وہ آرا خود قائم کرنے لگ جائے تو معلوم نہیں کیا آرا قائم کر لے گا. اس میں وہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اس کی تعلیم بھی دینی ہے، اسے تربیت بھی کرنی ہے، اور اس کے اندر کمال حاصل کرنے کے دائیات پیدا کرنے ہیں. اس کے بغیر اگر ہم اس کو کہیں گے یہ یہاں سے لے لو، یہ وہاں سے لے لو، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی گہرے کھڈ میں ڈال لے گا. عام آدمی کبھی یہ کام نہیں کرتا، کبھی نہیں کرے گا. کس علم میں کرتا ہے؟ دین میں نہیں کرتا، طب میں نہیں کرتا، انجینئرنگ میں نہیں کرتا، کسی میں بھی نہیں کرتا. عالم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دین پر برائے غور نہیں کرنا. عالم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت آپ پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے. عالم یہ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ائمہ کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے اور امت میں اتحاد، اتفاق، مکالمے کے راستے بند کر دیے ہیں. اب میں ان سے مکالمہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں قرآن حدیث کے سارے نصوص سامنے رکھ دوں گا، یہ کہیں گے یہ میرا مسلک یہ ہے.
اس کے بعد مطلب یہ ہے گاندھی صاحب کہ عوام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے.
اصل مسئلہ یہ ہے.
اصل مسئلہ یہ ہے. جاوید صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے احمد جاوید صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس گفتگو کے نتیجے میں ایک نقطہ ذہن میں یہ آیا کہ تقلید تحقیق کے دروازے بند کر دیتی ہے یا دروازے بند کر رہی ہے جو کہ نہیں بند کرنے چاہیے، جیسا کہ غانوی صاحب نے فرمایا.
جب علماء بھی یہ کہتے ہیں
جب اس صورت میں ہوتی ہے.
عوام زیر بحث.
دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے ہیں، کیا آپ اتفاق کریں؟
بالکل، کیونکہ عالم کے لیے یہ گویا وہ اپنی دینی ذمہ داری سے فرار اختیار کر رہا ہے اگر وہ تقلید پر اس درجے میں اصرار کرتا ہے جس درجے میں وہ اصرار مروج ہے اور معمول بھی ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس کا ایک اور، کیونکہ ظاہر ہے میں عالم نہیں ہوں تو میں اس کے دوسرے فائدے اور نقصانات ایک دوسرے پہلو سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کی ذہنی استعداد، انسانی شعور کا جوہر جو ہے وہ اپنے حالات کے بہت حد تک تابع ہوتا ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنی قبولیت کی صلاحیتیں بدلتا رہتا ہے. علماء کے اس رویے کی وجہ سے جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ فرمایا, ہماری ریلیونٹ استعداد ذہنی دین سے متعلق نہیں رہی. یہ جو رویہ ہے کہ نہیں میں پچھلی رائے پہ عمل کروں گا, تو میری جو گیون استعداد ہے, حاضر استعداد ہے, جو میرے اختیار سے نہیں پیدا ہوئی بلکہ جو شعور کی بناوٹ میں خود بخود تبدیلی یا اضافے کا عمل ہے, وہ ساری کی ساری استعداد میری سب سے قیمتی چیز یعنی دین سے غیر متعلق ہو کر رہ گئی. ٹھیک, یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اسی وجہ سے ہم دینی ڈسکورس کا کوئی ایسا اسلوب فراہم نہیں کر پائے ہیں جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود طرز استدلال سے ایک اطمینان بخش مناسبت رکھتا ہو. ایک دو لختی پیدا ہو گئی کہ ہمارے لیے ثبوت کے دو ذرائع ہیں, ہماری جو جینوئن صلاحیت ہے اس کے ثبوت کے سارے ذرائع دنیاوی تعلیم سے فراہم ہوتے ہیں, اور ہمارے واہمے میں جو ثبوت یا اصرار کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری دینی ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا بھیانک حد تک یہ نقصان ہوا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے, لیکن یہ جو ہے نا, جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اپنی تفصیل میں, یعنی جس تفصیل کو اس نے لٹرلی خود نہ متعین فرمایا ہو, دین اپنی تفصیل میں صحت فہم کا تقاضا سب سے پہلے نہیں کرتا. یعنی کمال فہم دین کا مطلوب نہیں ہے تفصیل میں, دین کا مطلوب جو ہے وہ صداقت وابستگی ہے. میں اپنی وابستگی کی صداقت کے ساتھ دین سے تعلق کے مضبوط ذرائع پر عامل رہتے ہوئے اگر اپنے عمل یا تفصیل میں درکار فہم میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو امید ہے کہ آخرت میں اس کے لیے ماخوذ نہیں ہوں گا. اس طرز فکر نے دین کی اس بنیادی مزاج کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اب کیا ہوا کہ دین سے تعلق کی تمام سطحیں جو ہیں وہ انتہائی میکینیکل, انتہائی پست درجے پر قانونی صداقت ثابت کرنے والی رہ گئی ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے.
بہت شکریہ احمد جاوید صاحب. خواتین و حضرات, تقلید کی شرعی حیثیت, اس موضوع پر آپ نے عہد کے ممتاز علماء, صاحب بصیرت, صاحب نگاہ افراد سے گفتگو سماعت فرمائی. وقت بہت محدود ہے, گفتگو لامحدود, بہت سارے نکات اب بھی تشنا ہیں, لیکن ہم اپنے تمام مہمانوں کو جو آج یہاں موجود ہیں درخواست کریں گے کہ وہ اگلے ہفتے پھر تشریف لائیں اور اس پروگرام کا وہ سلسلہ جہاں یہ پروگرام آج رک رہا ہے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. تب تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.